असलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से एक घंटे के न्यूज शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 2 बजे हैं। खबरों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान
के कबाइली इलाके खैबर एजेंसी में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन जारी, 9 मुश्तबे शिद्दत पसंद मारे गए। मैं हूँ पिशावर से शमीम शायद, तफसीलात कुछ देर बाद।
रवामा इस्लामाबाद से तहवील में लिए गए अमरीकी शहरी मैथ्यू को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया। वफाकी दारुलहुकूमत से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
बलूचिस्तान के जिला चमन में कशीदगी के बाद पाक अफगान सरहदी रास्ता बंद, ताजरों और आम लोगों को मुश्किलात का सामना। सूबाई दारुलहुकूमत से मैं सदार काकर, तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया। और अब खबरें तफसील के साथ। अहदेदारों ने हफ्ते के रोज देर गए ऐलान किया कि अफगान फोर्सेज ने एक अहम शिमाली जिले का कंट्रोल तालिबान के कब्जे में जाने के चंद घंटे बाद वापस ले लिया है। दिफा और दाखिली उमूर से मुतालिक वजारतों के तर्जमानों ने काबुल में एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि खानाबाद के कंट्रोल के लिए होने वाली खूनरेज लड़ाई में तालिबान के 4 कमांडरों समेत कम से कम 75 शोरिश पसंद हलाक हुए। उन्होंने ये तस्दीक भी की कि अफगान सिक्योरिटी के 6 अहलकार हलाक और 16 जख्मी हुए। कौमी सिक्योरिटी की फोर्सेज इस वक्त खानाबाद के बाकी मानदा इलाकों में शोरिश पसंदों का सफाया करने के लिए एक कार्रवाई में मसरूफ हैं। वजारत दिफा के तर्जमान दौलत वजीर ने सूबाई दारुलहुकूमत कुंदूज के सकूत को खारिज अज इम्कान करार देते हुए कहा कि उसके दिफा के लिए काफी फोर्सेज वहां मुतय्यन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी वजारत ने जरूरत पड़ने पर कुंदूज में कुमक की तैनाती की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने चमन के मकाम पर पाक अफगान सरहदी गुजरगाह बाब दोस्ती पर अफगान शहरियों की जानिब से हमले और सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने के बाद बंद कर दिया है। तोड़फोड़ के ये वाकयात भारतीय यौम आजादी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर की हिमायत में निकाली जाने वाली रैली के मौके पर हुए। मजीद तफसीलात क्वेटा से सत्तार काकड़ की इस रिपोर्ट में सुनिए।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन के मकाम पर कायम सरहदी रास्ता बाबे दोस्ती हफ्ते को दूसरे रोज भी बंद रहा। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद से जब तक बाबे दोस्ती दोबारा खोलने के वाज़ेह अहकामात नहीं मिलते, उस वक्त तक ये सरहदी रास्ता बंद रहेगा। सरहद की बंदिश के बायस अफगानिस्तान में तायुनात नेटो अफवाज के लिए सामान रसद की सप्लाई मातल है, जबकि मुकामी लोगों को भी संगीन मुश्किलात का सामना है। इत्तलात के मुताबिक भारत के यौम आज़ादी के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी तकरीर में बलूचिस्तान में हालात की खराबी के जिक्र के खिलाफ जुमेरात को सूबे के दीगर छोटे बड़े शहरों की तरह चमन में भी लोगों ने रैली निकाली। रैली के शुरुका चमन शहर के बाद पाक अफगान सरहद पर दोस्ती गेट की तरफ गए और वहाँ बलोच कौम परस्त रहनुमा ब्रामदाग बुगटी और भारत के वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके रद अमल में जुमे को अफगानिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर सरहदी इलाके स्पिन बोल्दक के लोगों ने भी रैली निकाली और पाक अफगान सरहद पर बाबे दोस्ती पर आकर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहिरा और नारेबाजी की। पाकिस्तानी हुकाम का अल्ज़ाम है कि अफगानिस्तान की जानिब से एहतजाज करने वालों ने बाबे दोस्ती की जानिब पथराव भी किया, ताहम अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से इस बारे में कोई रद अमल सामने नहीं आया। सरहद बंद होने से मुकामी लोगों के अलावा ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। चमन में अंजुमन ताजरान के सदर सादिक खान अचकजई ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि बाबे दोस्ती के रास्ते रोजाना बड़ी तादाद में लोगों की आमद रफ्त होती है जो 2 रोज से बंद है। उन्होंने कहा कि सरहद की बंदिश की वजह से बड़ी तादाद में गाड़ियां भी दोनों जानिब खड़ी हैं।
ये लोग यहां चमन आते हैं, हमारे लोग उधर जाते हैं, मगर ये इनकी तकरीबन 50-70 हजार आबादी की लगभग इन लोगों का जो रोजगार का सिलसिला है वो बिल्कुल आज 2 दिन हुआ है ये बंद है। दूसरी जानेब ये जो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है, हमारे माल बरादर गाड़ियां हजारों की तादाद में कस्टम में खड़ी हुई है, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें फ्रूट है, जिसमें शुगनों की बहुत ऊर्जा है, वो खराब होने का खदशा है। हम बाला उकाम को ये मुतालिबा करते हैं कि वो हमारे मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए।
ताजिर सादिक खान अचकजई ने सरहद की बंदिश पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस सूरतयाल से जहां अफगानिस्तान से इलाज मुआलजे के लिए पाकिस्तान आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहां स्पिन बोल्दक में कायम मंडी में काम करने वाले पाकिस्तानियों को भी नुकसान हो रहा है। ایک اندازے کے مطابق پاک افغان سرحد پر قائم دوستی گیٹ کے ذریعے روزانہ تقریباً 18,000 افراد ایک سے دوسرے ملک آتے جاتے ہیں، جن میں پاکستان اور افغانستان کے تاجروں کے علاوہ عام شہری اور افغان مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ سرحدی راستے پر اس سے قبل کئی بار کشیدگی کے باعث کئی روز تک بند رہا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ہفتے کے روز ترکی کے وزیراعظم بندالی یلدرین نے اعلان کیا کہ ان کا ملک شام میں نسلی بنیاد پر ہونے والے مزید اختلافات کو روکنے کے لیے اگلے 6 ماہ میں فعال کردار ادا کرے گا۔ استنبول میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خون ریزی کو روکنے کی ضرورت ہے، شیرخوار اور چھوٹے بچوں اور معصوم لوگوں کو مرنا نہیں چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی اگلے 6 ماہ میں خطرے کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے فعال کردار ادا کرے گا۔ مغربی امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک خاتون کو کسی پائلٹ کے بغیر اڑنے والے جہاز یا عام طور پر ڈرون کے طور پر معروف ایک لڑاکا جیٹ کے انجنوں کی اسمگلنگ کی سازش اور انہیں اسمگل کروانے اور اس سے منسلک تکنیکی مواد چین پہنچانے کے جرم میں 50 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سین ڈیگو کی 45 سالہ وینگزیا مین، جو وینزی مین کے نام سے بھی معروف ہیں، 9 جون کو مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وینگزیا نے مارچ 2011 اور جون 2013 کے درمیان چین میں زہانگ زن ہینگ نامی ایک شخص کے ساتھ ایک رابطے سے اس سامان کو بھیجنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ انجن شامل تھے جو F-35 جوائنٹ اسٹرائک فائٹر، F-22 ریپٹر فائٹر جیٹ اور بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے MQ-9 ریپر پریڈیٹر بی میں استعمال کیے گئے تھے۔ وینسی نے زہانگ کو ٹیکنالوجی کا ایک جاسوس قرار دیا جو چینی حکومت کے لیے دوسرے ملکوں سے حاصل کی جانے والی چیزوں کی نقل تیار کرتا تھا، اور اس نے اپنے بیان میں کہا کہ زہانگ خاص طور پر سٹیلتھ ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ مئی میں امریکی محکمہ خارجہ نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بیجنگ غیر ملکی فوجی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے سائبر اور انسانی جاسوسی کو استعمال کر رہا ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ نے اس وقت میڈیا میں تنقید کا ایک طوفان برپا کر دیا تھا جب انہوں نے خود کو ایک ایسے مسلمان فوجی کے خاندان کے ساتھ متصادم پایا جنہوں نے اپنے وطن امریکہ کے لیے لڑتے ہوئے جان قربان کی تھی۔ بہرحال شاید یہ بات ابھی تک نمایاں طور پر سامنے نہیں آئی ہے کہ ہزاروں امریکی مسلمان سپاہیوں، سیلرز اور فضائیہ کے اہلکاروں کی حیثیت سے اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ پینٹاگون سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بب نے ان میں سے ایک سے بات کی ہے، سنتے ہیں مدثرہ منظر کی زبانی۔
امریکی محکمہ دفاع میں اس مقام پر جہاں انتہا پسندوں نے تقریباً 15 سال پہلے حملہ کیا تھا، ایک عبادت گاہ یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس میں اذان کی آواز بھی گونجتی ہے۔ داؤد اکبر آرمی کے 5 مسلمان اماموں میں سے ایک ہیں۔ یہاں محکمہ دفاع میں تعیناتی کے بعد سے وہ روزانہ ظہر کی نماز کی امامت کرتے ہیں۔ نمازیوں میں سے ایک حبیبہ حیدر کہتی ہیں،
It's about the community that he has built here. It's like providing us with the venue where we can come to say our daily prayers, which is a
اصل بات اس کمیونٹی کی ہے جو انہوں نے تشکیل دی ہے، یعنی ہمیں ایک ایسی جگہ فراہم کی ہے جہاں آ کر ہم روزانہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے۔ داؤد اکبر ہمارے ذہنوں میں کسی لیفٹیننٹ کرنل کا جو خاکہ ہے اس سے خاصے مختلف ہیں۔ وہ مغربی افریقہ کے ملک گھانا سے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
My dad was trying to get me commission in the Ghanaian army as a chaplain. Then I won this
میرے والد مجھے گھانا کی فوج میں امام کی حیثیت سے کمیشن دلانا چاہتے تھے، لیکن پھر میرا نام امریکہ کی ویزا لاٹری میں نکل آیا، اور جب آپ افریقہ میں پلے بڑے ہوں تو امریکہ آپ کے لیے خوشحالی کی سرزمین ہوتا ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ امریکہ آ کر انہوں نے پہلے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، لیکن چند ماہ ان شریر طالب علموں کو پڑھانے کے بعد انہیں لگا کہ انہیں زیادہ نظم و ضبط والی جگہ کی ضرورت ہے۔
So the military was very easy for me to just be part of it. And that
چنانچہ ملٹری کا حصہ بن جانا مجھے بہت آسان لگا۔ یہاں مجھے بالکل اپنے وطن جیسا محسوس ہوتا ہے۔ فوج میں ملازمت کے دوران وہ افغانستان اور عراق کے جنگی محاذوں پر بھی گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر و بیشتر اپنی یونٹ کے واحد مسلمان رکن کی حیثیت سے میں ثقافتوں میں موجود فرق مٹانے کے لیے ایک رابطے کا کام کرتا رہا ہوں۔ ان کے الفاظ،
And they seem in this uniform. They've never fathomed that there is a Muslim in America, especially in the U.S. Army, then
they
see one.
تصور بھی نہیں ہوتا کہ امریکہ میں کوئی مسلمان ہوتا ہے, خاص طور سے امریکی فوج میں. وہ مجھے یونیفارم میں دیکھتے ہیں اور ششدر رہ جاتے ہیں, لیکن پھر وہ خوش بھی ہوتے ہیں. خود اپنے گھر میں داؤد اکبر اپنے بچوں کو اسلامی اقدار اور کردار کی اہمیت سمجھاتے ہیں. ان کا بیٹا کہتا ہے,
We can get the good grades, but without the character, it means nothing.
وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اچھے نمبر تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اچھے کردار کے بغیر یہ بے معنی ہے. امریکہ میں اس تجویز کے بارے میں موجود سیاسی اختلاف کے درمیان جو اس ملک میں مسلمانوں کی آمد پر پابندی لگانے کے بارے میں ہے, اکبر اپنے خاندان کو انسانوں کے ساتھ مہربانی کا درس دیتے ہیں. فوج کے امام کی حیثیت سے انہوں نے تقریباً 2 عشرے امریکہ کے لیے خدمات انجام دی ہیں, لیکن وہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی قدورت نہیں رکھتے جو ان کے عقیدے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
Definitely some of these things are based on ignorance, and I always see this as an opportunity to teach people. So I want to move on.
وہ کہتے ہیں یقیناً ان میں سے کچھ چیزیں لا علمی کی وجہ سے ہیں, اور میں اس چیز کو ہمیشہ لوگوں کو تعلیم دینے کے ایک موقع سے تعبیر کرتا ہوں. میں آگے جانا چاہتا ہوں, میں اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کہانی مجھے بیان کرے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جمعے کے روز ریپبلکن صدارتی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے افریقی امریکی ووٹروں کو ہلری کلنٹن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس مس کلنٹن کی طرح افریقی امریکی ووٹروں کو اپنا حق سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قیادت کی تبدیلی ہی وہ واحد راستہ ہے جو حالات کو تبدیل کرے گا, اور امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن اور ان کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور افریقی امریکیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں پولیس کی حمایت میں پیش ہیں. دونوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مقامی پولیس سے ملاقاتیں کی ہیں. وائس آف امریکہ کی زلٹیکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
ٹرمپ نے نیو کیرولائنا میں اپنے خطاب کے آغاز میں لوئیزیانا میں تاریخی سیلاب کے متاثرین کے لیے حمایت کا اظہار کیا, لیکن جیسے ہی وہ سیاسی ایجنڈے پر پہنچے انہوں نے امن و امان کو اولین ترجیح دی. ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں,
Let me take this opportunity to extend our thanks and our gratitude to the police and law enforcement officers.
ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس موقع پر ملک کے ان پولیس افسروں اور قانون نافذ کرنے والے افسروں کا شکریہ ادا کرنے دیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں عظیم قربانیاں دیں, اور یہ مشکل ہیں. یہ تھے ٹرمپ کے الفاظ. ٹرمپ نے امریکی سیکیورٹی, معیشت, صحت عامہ اور مستقبل کی صورتحال کی افسردہ تصویر پیش کرتے ہوئے اس کا ذمہ دار ڈیموکریٹس اور کلنٹن کو ٹھہرایا, جنہیں وہ مسلسل جھوٹا کہتے آئے ہیں.
If I'm elected president, this chaos and violence will end, and it will end very, very quickly.
اگر میں صدر منتخب ہوتا ہوں تو افراتفری اور تشدد کا خاتمہ ہو جائے گا, اور یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ. ٹرمپ کی مہم کی نئی مینیجر پولسٹر کیلیان کونوے اور برائٹ بارٹ نیوز کے چیئرمین سٹیفن بینن نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ مستند رہیں اور پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ رائیاما کے جائزوں کے بعد اپنی مہم کی انتظامیہ میں رد و بدل پر مجبور ہوئے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عام سیاست دانوں کی طرح خود پر زبردستی نہیں چاہتے. کلنٹن کا کہنا ہے کہ نئی انتظامیہ ٹرمپ کو تبدیل نہیں کر سکتی جیسا کہ وہ ہیں.
He can hire and fire anybody he wants from his campaign. They can make him read new words from a teleprompter.
وہ اپنی مہم سے جسے چاہے نکال باہر کریں, نئے لوگوں کو بھرتی کریں. وہ انہیں ٹیلی پرومپٹر پر نئے الفاظ پڑھنا سکھا سکتے ہیں, لیکن وہ تبدیل نہیں ہوں گے. یہ وہی شخص ہے.
Everybody who's here, that recent events from Dallas and bad trenches.
جمعرات کے روز کلنٹن کی مہم بھی قانون نافذ کرنے والوں پر مرکوز رہی, لیکن نیو یارک میں ملک کے اعلی حکام کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے پولیس اور کمیونٹی کے درمیان تقسیم کو ختم کرنے پر زور دیا.
I think it's obvious that recent events from Dallas and Baton Rouge to Milwaukee and across the country underscore how difficult and
میرے خیال میں ڈیلس اور بیٹن روج سے لے کر ملواکی اور ملک بھر میں ہونے والے حالیہ واقعات اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ ہمارے آگے کتنا مشکل اور اہم کام ہے, یعنی کہ پولیس اہلکاروں اور اپنی کمیونٹیز کے درمیان اعتماد اور احترام کے تعلق کو بحال کیا جائے. ٹرمپ کی طرح انہوں نے بھی قانون کے احترام کی اہمیت پر زور دیا، لیکن ٹرمپ کے برعکس انہوں نے تجویز دی کہ بہتری آنے میں وقت اور کوشش درکار ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی جیوین جورگنسن اولمپک ویمنس ٹرائتھلون جیتنے والی پہلی امریکی ایتھلیٹ بن گئی ہیں۔ انہوں نے 1 گھنٹہ 56 منٹ اور 16 سیکنڈ میں یہ مقابلہ جیتا، جبکہ ان کی قریبی حریف ان سے 40 سیکنڈ پیچھے تھیں۔ وہ واحد دوسری امریکی خاتون جو ٹرائتھلون میں میڈل جیت سکیں۔ سوزن ولیمز تھیں، جنہوں نے سن 2004 میں ایتھنز میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ اسی دوران انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا ایک انضباطی کمیشن لوٹ مار کے اس اسکینڈل کی تحقیقات کرے گا جس میں امریکی پیراک جیمز فین، گنر بینٹس، جیک کانگر، ریان لاچٹ ملوث ہیں۔ کمیشن یہ طے کرے گا کہ آیا ان پیراکوں کو سزا کا سامنا ہوگا یا نہیں۔ شمالی کوریا نے اس ہفتے منحرف ہو کر جنوبی کوریا جانے والے اپنے ایک سفارتکار کو ایک مجرم اور قبی انسان قرار دیتے ہوئے اس کی واپسی کا حکم دیا ہے۔ کوریا کی سینٹرل نیوز ایجنسی نے انحراف پر اپنے پہلے عوامی رد عمل میں کہا کہ برطانیہ کے لیے شمالی کوریا کے نائب سفیر تھائے یونگ ہو نے بھاری رقم خود بوٹ کی تھی، ایک کم عمر بچی کے ساتھ زیادتی اور جنوبی کوریا کے لیے جاسوسی کی تھی۔ پیانگ یانگ نے ہو کو منحرف ہونے کی اجازت دینے پر برطانیہ پر بھی تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ اس نے برطانیہ کو اس کے ریکارڈ سے مطلع کر دیا تھا اور اس سے ہو کو ملک سے نکالنے کے لیے کہا تھا۔ ہو نے جنوبی کوریا کے عہدیداروں کو بتایا کہ اس نے شمالی کوریا کے لیڈر کم یان ان کی حکومت سے برگشت کی، جنوبی کوریا میں جمہوریت کی خواہش اور اپنے بچوں کے مستقبل پر تشویش کی بنا پر انحراف کیا تھا۔ جمعے کے روز امریکی نائب صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ تنازع کے کسی حل کی اپیل کی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نائجیریا اور سعودی عرب کے دورے سے قبل پیر کے روز کینیا پہنچیں گے تاکہ قریبی ملکوں میں دہشت گردی پر گفتگو کر سکیں۔ مسٹر کیری علاقائی مسائل، مثلا جنوبی سوڈان کے تنازع اور صومالیہ میں جاری تشدد پر گفتگو کے لیے سب سے پہلے کینیا کے صدر کنیاٹا سے ملاقات کریں گے۔ مسٹر کیری بدھ اور جمعرات کا دن سعودی عرب میں گزاریں گے، جہاں وہ خلیج کے علاقے کے قومی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ برطانوی ہم منصبوں اور یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر سے ملاقات کریں گے تاکہ اس کے پڑوسی ملک میں جنگ پر گفتگو کر سکیں۔ اور اس ہفتے اپنے ہفتے وار خطاب میں امریکی صدر براک اوباما نے نیشنل پارک سروس کی 100ویں سالگرہ کو اجاگر کیا اور امریکیوں پر اپنے پارک تلاش کرنے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ انتہا پسند گروپ بوکو حرام کے خلاف 7 سال سے جاری جنگ نے نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں انسانی ہمدردی کے حوالے سے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ریاست بورنو تشدد سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے اور اب خوراک کی بڑھتی ہوئی قلت کے مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ نائجیریا کے شہر ابوجا سے وائس آف امریکہ کی چیکا اودوہا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست بورنو میں شدید تنازع کے نتیجے میں وہاں کے باشندے مکمل طور پر انسانی ہمدردی کی امداد سے محروم ہو چکے ہیں۔ نائجیریا کی حکومت نے وہاں خوراک اور غذائیت کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ ایسے علاقوں میں جو اس سے پہلے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے قبضے میں تھے، وہاں لگ بھگ 2 سال کے عرصے میں پہلی بار انسانی ہمدردی کی مدد کرنے والوں کو اب کچھ محدود رسائی حاصل ہو رہی ہے۔ نائجیریا کے 10 لاکھ سے زیادہ باشندے دیہاتوں پر حملوں، خود کش بم دھماکوں اور فوجی کاروائیوں سے بچنے کے لیے جو بوکو حرام کی شورش کا خاصہ رہے ہیں بھاگ کر ریاست بورنو کے صدر مقام میدوگوری میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سے افراد کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں جہاں خوراک اور پینے کے صاف پانی تک ان کی رسائی بہت محدود ہے۔ شہر بھر میں لوگ غیر آباد زمینوں، نامکمل عمارتوں اور درختوں کے نیچے اپنا سر چھپائے ہوئے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے کئی لوگ کھیتوں سے اکٹھے کیے ہوئے پتوں پر اپنی گزر بسر کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انہیں 2 یا 3 دن تک بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ انہیں اس صورتحال کی توقع نہیں تھی۔ ایک پناہ گزین خاتون یا فلیماتا کہتی ہیں، ہم بہت امیدوں کے ساتھ میدوگوری آئے تھے کہ اگر ہم وہاں گئے تو ہماری یہ چیزیں اور معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہیں۔ انہوں نے درختوں کی شاخوں اور بانسوں کی مدد سے اس میدان کے وسط میں اپنے لیے ایک خیمہ بنایا ہے جہاں 13,000 سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں اور زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر بے گھر ہونے والے ان پناہ گزینوں کی مدد کے لیے کام کرنے والی ربیکا کہتی ہیں،
They do not eat and they are not adequately fed. And there's no food.
وہ غذائی قلت کا شکار ہیں کیونکہ وہ بھوکے رہتے ہیں اور انہیں مناسب خوراک نہیں ملتی اور ان کے لیے خوراک موجود نہیں ہے. ربیکا سمتھ ایک نرس ہیں اور ان کا تعلق علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنے والے ایک گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر سے ہے. وہ گروپ کے قائم کردہ ہسپتال میں انتہائی شدید بیماریوں میں مبتلا کچھ مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے
that needs blood transfusion, that are very, very sick. Common cases are...
یہ مریض بچے غذائی قلت کا شکار ہیں جو یہاں سانس کی تکلیف کی وجہ سے لائے گئے تھے اور انہیں آکسیجن کے ذریعے علاج کی ضرورت ہے. انہیں انتقال خون کی ضرورت ہے اور یہ بچے بہت ہی زیادہ بیمار ہیں. یہاں لائے جانے والے بچوں کے عمومی امراض خسرہ اور کالی کھانسی وغیرہ ہیں. یہ الفاظ تھے ربیکا سمتھ کے جو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر سے تعلق رکھنے والی ایک نرس ہیں. ایک اندازے کے مطابق شمال مشرقی نائجیریا میں تقریباً 6,17,000 بچے شدید غذائی قلت میں مبتلا ہیں جبکہ ان میں سے 2.5 لاکھ بچے صرف ریاست بورنو میں ہیں. امدادی اداروں نے ریاست بورنو کے کئی حصوں میں قحط کے امکان سے خبردار کیا ہے جہاں سرکاری فورسز اور بوکو حرام کے درمیان لڑائیوں سے کاشتکاری کو نقصان پہنچا ہے اور کچھ علاقوں کے لیے غیر ملکی امداد کی ترسیل رک گئی ہے. مقامی منڈیوں میں خوراک کی قلت کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. حکومت بے گھر ہونے والے پناہ گزینوں کے کیمپوں کا بندوبست کرتی ہے لیکن وہ ان سب کے لیے جنہیں پناہ گاہوں کی ضرورت ہے ناکافی ہیں. اور نائجیریا کے باشندوں کا کہنا ہے کہ کیمپوں میں خوراک کی تقسیم غیر منصفانہ ہے. مکہ مصطفیٰ ایک گودام میں درجنوں دوسرے خاندانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ خود کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن خوراک تقسیم کرنے والے کیمپ میں ہر ایک کو خوراک نہیں دیتے. کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں اور کچھ کو نہیں ملتی. یہ الفاظ تھے مکہ مصطفیٰ کے. کچھ امدادی اشیاء آنے کی رفتار سست ہے. بچے ایک مقامی امدادی گروپ کی جانب سے خوراک لانے والے ٹرک کا انتظار کر رہے ہیں. وہ خوشی کے موقعوں پر گائے جانے والے گیت گا رہے ہیں. ان کے والدین اور سرپرستوں کو امید ہے کہ خوشی کے دن لوٹ آئیں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ طب کے میدان میں تحقیق اور تلاش کا عمل جاری رہتا ہے. نئے نئے امراض سامنے آنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے علاج بھی دریافت کیے جا رہے ہیں, مگر بعض امراض اتنے پرانے ہیں کہ لاکھ علاج کے باوجود ختم نہیں کیے جا سکے. ان میں سے ایک جوڑوں کا مرض بھی ہے. جوڑوں کے درد کا طرح طرح سے علاج کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ گھٹنے تبدیل بھی کر دیے جاتے ہیں, مگر پھر بھی ہر علاج وقتی ہی رہتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ جوڑ بھی عمر رسیدہ ہونے لگتے ہیں اور ان کے درمیان کے ٹشو اور بعض اوقات کری ہڈی جسے کارٹلیج بھی کہا جاتا ہے گھس جاتی ہے اور اس سے جوڑوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے. مگر اب امریکہ میں محققین نے بتایا ہے کہ اس کری ہڈی اور ان خلیوں کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. عشروں سے ریسرچرز کوشش کر رہے ہیں کہ تجرباتی جانوروں کی ہڈیوں کے گودے کے بعض خلیوں یا دیگر اسفنج نما خلیوں سے سٹیم سیلز علیحدہ کر کے انہیں استعمال کیا جائے. یہ سیل جو آسٹیو کونڈرو ریٹیکولر یا او سی آر کہلاتے ہیں, اہم ہڈیوں اور کری ہڈی کی دوبارہ تخلیق میں مدد دے سکتے ہیں. کولمبیا یونیورسٹی میڈیکل سینٹر نیو یارک میں محققین نے ہڈیوں کے گودے میں ان سیلز کا انکشاف کیا ہے. انہوں نے تجربہ کیا کہ لیبارٹری میں رکھ کر ان خلیوں کو بڑھایا گیا اور جب چوہوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ داخل کیا گیا تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے دوبارہ ٹھیک ہونے میں ان سے مدد ملی. سدھارتھ مکھرجی اس رپورٹ کے خالق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی سٹیم سیلز انسانی ہڈیوں میں بھی موجود رہتے ہیں.
The real provocative experiment, the provocative idea is being able to do this in humans. Being able to extract out these
اصل تکلیف دہ تجربہ یا تکلیف دہ تصور اسے انسانوں میں آزمانا ہے. انسانوں سے یہ سٹیم سیلز نکالنا اور پھر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے پیچیدہ نقائص دور کرنا یا جوڑوں کے دیرینہ مرض کے علاج کے لیے انہیں دوبارہ واپس داخل کرنا. مکھرجی کہتے ہیں کہ سٹیم سیلز بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑوں کی نسبت جلد اور زیادہ آسانی سے جڑ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگلا قدم یہ ہے کہ انسانوں میں او سی آر سیلز کا پتہ چلا کر انہیں ہڈیوں کے پیچیدہ امراض اور کری ہڈی یا کارٹلیج کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے. مکھرجی کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں میں اگر کارٹلیج کو نقصان پہنچے تو یہ اپنے طور پر ٹھیک نہیں ہوتی. جوڑوں کے مریض جانتے ہیں کہ سردیوں میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے درمیان جو مایا انہیں تکلیف سے بچاتا ہے وہ جم جاتا ہے. چنانچہ بہتر ہے کہ چلنے پھرنے کی عادت ترک نہ کی جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مجروح ساری زندگی فیض کے ممنون رہے. تفصیل فکر و فن میں.
میری بھیگی بھیگی سی پلکوں پہ رہ گئے جیسے میرے سپنے بکھر کے, جل من تیرا بھی کسی کے ملن کو انامکا تو بھی ترسے.
مجروح سلطان پوری اردو کے ان شعرا میں شمار ہوتے ہیں جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. تاہم بعض ناقدین کا خیال ہے کہ مجروح ادبی شاعری پر توجہ دینے کے بجائے فلمی دنیا کی نظر ہو گئے, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ مجروح نے فلم انڈسٹری کو بے شمار سپر ہٹ گیت دیے.
نہ ہوتا بیچارا قدم نہ ہوتے آوارا, جو خوبصورت کوئی اپنا ہم سفر ہوتا.
آنکھوں میں جادی
رو پہلا بادل,
بادل میں جادی
کسی کا آنچل,
جہاں تیری یہ نظر ہے میری جاں مجھے خبر ہے, جہاں تیری یہ نظر ہے میری جاں مجھے خبر ہے, بچ نہ سکا کوئی آئے کتنے.
پیارا وعدہ ہے ان مت والی آنکھوں کا, اس مستی میں سوجھے نا کیا کر ڈالوں حال وہ سنبھال. او ساتھ
دل تک دیکھو, دل تک دیکھو, دل تک دیکھو جی, دل لینے والو دل دینا سیکھو جی, او دل لینے والو دل دینا سیکھو جی, دل تک دیکھو, دل تک دیکھو, دل تک دیکھو.
سہگل کی آواز میں مجروح کے گیت اس قدر مقبول ہوئے کہ گلی کوچوں میں گونجنے لگے اور مجروح کی شہرت کو گویا پر لگ گئے.
غم دیئے مستقل کتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا, ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ.
بھارتی ویب سائٹ glamsham.com میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ان کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا گیا ہے, جس میں مجروح ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلم چراغ کے ڈائریکٹر راج کھوسلا نے انہیں ایک ایسا گیت لکھنے کو کہا جو فلم کی ہیروئن کی آنکھوں کو پر اثر طریقے سے بیان کر سکے, کیونکہ فلم کی کہانی کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ فلم کی ہیروئن آشا پاریک جب اپنی بینائی کھو دیتی ہے تو اس کی دنیا کیسے اندھیر ہو جاتی ہے. مجروح کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی مکھڑے لکھے جو کھوسلا صاحب کو پسند نہیں آئے اور کچھ اور لکھنے کو کہا. مجروح کوشش کرتے رہے لیکن بات نہ بن سکی. پھر ایک روز یوں ہوا کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی رس گھولتی آواز میں یہ مصرع ان کے کانوں میں پڑا. مجروح کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً فون اٹھایا اور پاکستان فیض صاحب کو ملا دیا اور ان سے اس لائن کو استعمال کرنے کی اجازت چاہی, جو انہوں نے فوراً عنایت فرمائی. مجروح کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس بات پر ان کے ممنون رہیں گے. मजरू ने इस लाइन पर यह गजल लिखी।
तेरी आँखों के सिवा दुनिया में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का एक और बुलेटिन, मैं हूँ यास्मीन जमील। अहदेदारों ने हफ्ते के रोज देर गए ऐलान किया कि अफगान फोर्सेज ने एक अहम शिमाली जिले का कंट्रोल तालिबान के कब्जे में जाने के चंद घंटे बाद वापस ले लिया है। दिफा और दाखिली उमूर से मुतालिक वजारतों के तर्जमानों ने काबुल में एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि खानाबाद के कंट्रोल के लिए होने वाली खूनरेज लड़ाई में तालिबान के 4 कमांडरों समेत कम अज कम 75 शोरिश पसंद हलाक हुए। उन्होंने ये तस्दीक भी की कि अफगान सिक्योरिटी के 6 अहलकार और 16 जख्मी हुए। कौमी सिक्योरिटी की फोर्सेस इस वक्त खानाबाद के बाकी मानदा इलाकों में शोरिश पसंदों का सफाया करने के लिए एक कार्रवाई में मसरूफ हैं। वजारत दिफा के तर्जमान दौलत वजीर ने सूबा दारुल हुकूमत कुंदूज के सकूत को खारिज अज इम्कान करार देते हुए कहा कि उसके दिफा के लिए काफी फोर्सेज वहां मुतय्यन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी वजारत ने जरूरत पड़ने पर कुंदूज में कुमक की तैनाती की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के कबायली इलाके खैबर एजेंसी में इंतहा पसंदों के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन में हफ्ते के रोज कम अज कम 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। फौज के ताल्लुकात आम्मा के शोबे की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि इन कार्रवाइयों में गोला बारूद के जखीरे और दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह किया गया। ये ताज़ा कार्रवाइयां चंद रोज पहले तालिबान की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले के बाद शुरू हुई हैं, जिसमें 2 फौजी हलाक हो गए थे। मजीद तफसीलात पेशावर से शमीम शाहिद की इस रिपोर्ट में समाअत फरमाइए।
पाकिस्तानी फोर्सेस का अफगान सरहद के करीब अपने कबायली इलाके खैबर एजेंसी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक वादी राजगाल में फिजाई व जमीनी कार्रवाई में 9 मजीद शिदत पसंद मारे गए हैं, जबकि कार्रवाई में अस्करियत पसंदों के गोलो बारूद के जखीरे समेत 6 ठिकाने भी तबाह किए गए। रवा हफ्ते पाकिस्तानी फौज ने वादी राजगाल में ऑपरेशन का आगाज किया था। इस इलाके में बुलंद पहाड़ों के अलावा दर्रे भी है, जहां न सिर्फ अस्करी पसंदों ने अपनी पनागाहें कायम कर रखी थी, बल्कि इस इलाके को दहशतगर्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त के लिए भी इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक इस इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों को खत्म करके यहाँ इजाफी दस्ते तैनात किए जाएंगे, ताकि दहशतगर्द इस इलाके को सरहद पार आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल न कर सके। फौज की जानिब से अब तक फिजाई जमीनी कार्रवाइयों में 30 से ज्यादा मुश्तबे दहशतगर्दों का मारे जाने का बताया गया है, जबकि इस दौरान अस्करी पसंदों के मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह किए गए। रवा हफ्ते ही इस कबायली इलाके में कायम मोर्चों की तलाशी के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके में 2 फौजी भी हलाक हो गए थे। जहां ये फौजी ऑपरेशन जारी है, वहां तक ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों की रसाई नहीं, इसलिए हलाकतों से मुतालिक आदाद शुमार की आज़ाद ज़राए से तस्दीक मुमकिन नहीं। खैबर एजेंसी के मुख्तलिफ इलाकों में इससे कबल भी पाकिस्तानी फौज कार्रवाई करती रही है। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने जुमे को खैबर एजेंसी की वादी तीरा में अगले मोर्चों का दौरा किया और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ जवानों और अफसरों से मुलाकात की। जनरल राहील शरीफ ने इलाकाई कमांडरों को हिदायत की कि वो दहशतगर्दों की नकल हरकत पर नजर रखे और कहा कि मुल्क भर में दहशतगर्दों और मावीनीन के मुकम्मल खात्मे तक कोशिशें जारी रहेगी। दरी असना पिशावर से मलिका कबाइल इलाके खबर एजेंसी की तासीद जमरूद में नामालूम अस्करियत पसंदों ने खबर राइफल के एक सफाई शकील खान को गोली मारकर हलाक कर दिया। सिक्योरिटी अहलकार को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो घर से ड्यूटी पर जा रहे थे। अभी तक किसी फर्द या ग्रोह ने सिक्योरिटी अहलकार को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम हुक्काम इसे दहशतगर्दी का वाकया करार दे रहे हैं, जबकि इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन में 4 मुश्तबे अफराद को सिक्योरिटी अहलकार के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
पाकिस्तान ने एक अमरीकी बाशिंदे मैथ्यू बैरट को मुल्क से निकाल दिया है, जिस पर इल्जाम था कि वो ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान में दाखिल हुआ। उसे सन 2011 में हसास मकामात की तस्वीरें उतारने के इल्जाम पर ब्लैक लिस्ट किया गया था। तफसीलात इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की इस रिपोर्ट में सुनिए।
پاکستان سے امریکی شہری میتھیو بریڈ کو دوسری مرتبہ ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ بلیک لسٹ قرار دیے گئے میتھیو بریڈ رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ پاکستان کی بلیک لسٹ میں شامل افراد کے ملک میں داخل ہونے پر پابندی ہوتی ہے، تاہم اس فہرست میں موجودگی کے باوجود میتھیو کو ہیوسٹن میں پاکستانی کونسل خانے سے نہ صرف ویزا جاری کر دیا گیا بلکہ جب وہ اسلام آباد پہنچے تو امیگریشن حکام کی طرف سے بھی انہیں نہیں روکا گیا، اور ضروری امیگریشن کاروائی کے بعد میتھیو وفاقی دارالحکومت میں داخل ہو گئے۔ بلیک لسٹ قرار دیے گئے امریکی شہری کی پاکستان آمد کی خبروں کا وزیر داخلہ چودھری نثار نے نوٹس لیتے ہوئے اس کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، جس کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے میتھیو کو اسلام آباد سے تحویل میں لے لیا تھا۔ میتھیو کو اس سے قبل 2011 میں ملک بدر کر کے بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق صوبہ پنجاب کے علاقے فتح جنگ میں ایک حساس علاقے میں قابل اعتراض سرگرمیوں پر میتھیو کا ویزا منسوخ کر کے انہیں ملک بدر کیا گیا تھا، تاہم میتھیو کی قابل اعتراض سرگرمیوں کی مزید وضاحت نہیں کی گئی۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے بلیک لسٹ قرار دیے گئے امریکی شہری کی دوبارہ پاکستان میں داخلے کی تحقیقات کا حکم بھی دیا تھا، اور اس دوران نہ صرف اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر امیگریشن کے عملے سے پوچھ گچھ کی گئی بلکہ ہیوسٹن میں پاکستانی کونسل خانے کے ویزا سیکشن کے عہدیداروں سے بھی سوال کیے گئے۔ کونسل خانے کے متعلقہ عہدیداروں کے مطابق میتھیو کو اس بنا پر ویزا جاری کیا گیا کہ ان کا نام سسٹم میں بلیک لسٹ کے طور پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پاکستانی وزیر داخلہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میتھیو بریڈ کا ویزا فارم مکمل نہیں تھا اور اس کے باوجود انہیں ویزا جاری کیا گیا۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ میتھیو جاسوسی میں ملوث نہیں تو پھر ان کی ملک بدری کا فیصلہ درست ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم بھی مناسب تھا کہ ایک آدمی اگر کسی وقت پہ اس کو پابندی اس پہ عائد تھی آنے کی تو اس کی تحقیقات کی جاتی کہ وہ کس طرح آیا اور اس کا دیکھنے کا، لیکن اگر آج وہ کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں پایا گیا جو کہ قابل اعتراض ہو، تو پچھلی سرگرمیاں جن کے اوپر آپ نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی داخلے، میرا خیال ہے وہ کافی ہے، اور اس کو فارغ کر دینا بھیج دینا اپنے ملک واپس وہ زیادہ مناسب فیصلہ ہے، کیونکہ بلا جواز تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی روکے رکھنا چاہیے۔ قانون کی روح سے بھی ایک درست فیصلہ سمجھا جائے گا اور انسانی حقوق کے نقطہ نگاہ سے بھی ایک درست فیصلہ ہوگا۔
واضح ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہیں متعلقہ اداروں کی طرف سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے مطابق میتھیو پاکستان میں جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھا، اور تحقیقات کے بعد حکومت نے انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ آئندہ بلیک لسٹ میں موجود کوئی بھی شخص پاکستان میں داخل نہ ہو سکے، جبکہ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ویزے کے اجرا اور امیگریشن کے نظام میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہفتے کے روز ترکی کے وزیراعظم بنالی یلدرم نے اعلان کیا کہ ان کا ملک شام میں نسلی بنیاد پر ہونے والے مزید اختلافات کو روکنے کے لیے اگلے 6 ماہ میں فعال کردار ادا کرے گا۔ استنبول میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خون ریزی کو روکنے کی ضرورت ہے، شیرخوار اور چھوٹے بچوں اور معصوم لوگوں کو مرنا نہیں چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی اگلے 6 ماہ میں خطرے کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے فعال کردار ادا کرے گا۔ مغربی امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک خاتون کو کسی پائلٹ کے بغیر اڑنے والے جہاز یا عام طور پر ڈرون کے طور پر معروف ایک لڑاکا جیٹ کے انجنوں کی اسمگلنگ کی سازش اور انہیں اسمگل کروانے اور اس سے منسلک تکنیکی مواد چین پہنچانے کے جرم میں 50 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سین ڈیگو کی 45 سالہ وینگزیا مین، جو وینزی مین کے نام سے بھی معروف ہیں، 9 جون کو مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ امریکہ کی جیون جورگنسن اولمپک ویمنس ٹرائتھلون جیتنے والی پہلی امریکی ایتھلیٹ بن گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی قریبی حریف سے 40 سیکنڈ پہلے اختتامی لائن تک پہنچ کر 1 گھنٹہ 56 منٹ اور 16 سیکنڈ میں یہ مقابلہ جیتا۔ وہ واحد دوسری امریکی خاتون جو ٹرائتھلون میں میڈل جیت سکیں سوزن ولیمز تھیں، جنہوں نے سن 2004 میں ایتھنز میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ ہفتے کے روز ہی امریکی اولمپک کمیٹی نے اعلان کیا کہ جمناسٹک کھلاڑی سائمن بائلز کو اتوار کی اختتامی تقریب میں امریکی پرچم بردار کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ بائلز نے، جو اس سال کے مقابلوں میں 4 طلائی اور 1 کانسی کا تمغہ جیت چکے ہیں، اسے ایک ناقابل یقین اعزاز قرار دیا۔ اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا ایک انضباطی کمیشن لوٹ مار کے اس اسکینڈل کی اور توڑ پھوڑ کے اس اسکینڈل کی تحقیقات کرے گا جس میں امریکی پیراک ملوث ہیں. کمیشن یہ طے کرے گا کہ آیا ان پیراکوں کو سزا کا سامنا ہوگا یا نہیں. جمعے کے روز ریپبلکن صدارتی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے افریقی امریکی ووٹروں کو ہلری کلنٹن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس مس کلنٹن کی طرح افریقی امریکی ووٹوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قیادت کی تبدیلی ہی وہ واحد راستہ ہے جو حالات کو تبدیل کرے گا. شمالی کوریا نے اس ہفتے منحرف ہو کر جنوبی کوریا جانے والے اپنے ایک سفارتکار کو ایک مجرم اور قبیح انسان قرار دیتے ہوئے اس کی واپسی کا حکم دیا ہے. کوریا کی سینٹرل نیوز ایجنسی نے انحراف پر اپنے پہلے عوامی رد عمل میں کہا کہ برطانیہ کے لیے شمالی کوریا کے نائب سفیر تھائے یونگ ہو نے بھاری رقم خورد برد کی تھی, ایک کم عمر بچی کے ساتھ زیادتی اور جنوبی کوریا کے لیے جاسوسی کی تھی. پیانگ یانگ نے ہو کو منحرف ہونے کی اجازت دینے پر برطانیہ پر بھی تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ اس نے برطانیہ کو اس کے ریکارڈ سے مطلع کر دیا تھا اور اس سے ہو کو ملک سے نکالنے کے لیے کہا تھا. تھائی یونگ ہو نے جنوبی کوریا کے عہدیداروں کو بتایا کہ اس نے شمالی کوریا کے لیڈر کم یان اون کی حکومت سے برگشتگی, جنوبی کوریا میں جمہوریت کی خواہش اور اپنے بچوں کے مستقبل پر تشویش کی بنا پر انحراف کیا تھا. اور آسٹریلوی حکام یہ فیصلہ کرنے کی کوشش میں ہیں کہ پاپوا نیو گینی میں قائم متنازع حراستی مرکز میں مقیم سینکڑوں پناہ گزینوں کا کیا کریں. اس سال اپریل میں پاپوا نیو گینی کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کے جزیرے مانوس پر آسٹریلیا کی زیر نگرانی قائم کردہ پناہ گزینوں کے دو کیمپوں میں سے ایک غیر آئینی ہے. اس بارے میں فلم مرسر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
بدھ کے روز پاپوا نیو گینی کے وزیر اعظم پیٹر اونیل نے مینس جزیرے میں قائم عقوبت خانے کو بند کرنے کا اعلان کیا. ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا کے مہاجرین کے محکمے کے وزیر سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر قید 850 افراد کا مستقبل کیا ہوگا. ان میں سے بیشتر کا تعلق افغانستان, ایران, عراق اور شام سے ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں کسی دوسرے غیر ملکی عقوبت خانے میں منتقل کر دیا جائے. ایک چھوٹے سے جزیرے نارو میں بھی آسٹریلیا کے زیر انتظام ایک قید خانہ قائم ہے, لیکن اس کے بارے میں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر بچوں اور عورتوں سمیت زیر حراست افراد کے ساتھ بدسلوکیاں کی جاتی ہیں. ماضی میں آسٹریلیا نے کمبوڈیا اور ملائیشیا سے کہا تھا کہ ان کو وہ اپنے ملکوں میں سیاسی پناہ دے دیں. آسٹریلیا کی وزارت مہاجرین کے وزیر پیٹر ڈیٹون کا کہنا ہے کہ مینس جزیرے کے اکثر قیدی اپنے ملکوں کو واپس جانے کے لیے رضامند ہیں. ان کے الفاظ,
وی پرووائڈ تھاؤزنڈز آف ڈالرز آف ٹیکس پیئرز اسسٹنس ٹو پرووائڈ پیکیجز آف سپورٹ ٹو ہیلپ دوز پیپل ریٹرن بیک ٹو دیئر کنٹری آف اوریجن.
ہم نے ان لوگوں کو ان کے آبائی ملکوں میں بھیجنے کے لیے ہزاروں ڈالر فراہم کیے ہیں اور سینکڑوں افراد نے اس پیشکش سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. سری لنکا, ویتنام اور بھارت جیسے ملکوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے ملکوں کو واپس جانا نہ چاہیں اور انہیں کسی دوسرے ملک میں بھی پناہ نہ ملے تو پھر انہیں زبردستی ان کے ملکوں کو واپس بھیج دیا جائے گا. ایران کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے, یہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. اپریل میں پاپوا نیو گینی کے ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ مینس جزیرے میں لوگوں کو قید رکھنا غیر قانونی ہے. آسٹریلیا اور پاپوا نیو گینی کے وزراء کے درمیان اس کے بارے میں مذاکرات ہوئے اور طے پایا گیا کہ یہ فیصلہ حتمی ہے, تاہم اس عقوبت خانے کے بند ہونے کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا ہے. آسٹریلیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ سیاسی پناہ کے متلاشی ان قیدیوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے انہیں دوسرے آف شور قید خانوں میں بھیجنا بہتر ہوگا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جمعے کے روز امریکی نائب صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو نے مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ تنازع کے کسی حل کی اپیل کی. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نائجیریا اور سعودی عرب کے دورے سے قبل پیر کے روز کینیا پہنچیں گے تاکہ قریبی ملکوں میں دہشت گردی پر گفتگو کر سکیں. مسٹر کیری علاقائی مسائل, مثلا جنوبی سوڈان کے تنازع اور صومالیا میں جاری تشدد پر گفتگو کے لیے سب سے پہلے کینیا کے صدر کنیاٹا سے ملاقات کریں گے. اس کے بعد وہ نائجیریا جائیں گے جہاں وہ ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت اور بدعنوانی کے مسائل اور دہشت گرد گروپ بوکو حرام کے بڑھتے ہوئے خطرے پر گفتگو کے لیے صدر بوہاری سے ملاقات کریں گے. مسٹر کیری بدھ اور جمعرات کا دن سعودی عرب میں گزاریں گے، جہاں وہ خلیج کے علاقے کے قومی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ برطانوی ہم منصبوں اور یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر سے ملاقات کریں گے تاکہ اس کے پڑوسی ملک میں جنگ پر گفتگو کر سکیں۔ اور اس ہفتے اپنے ہفتے وار خطاب میں امریکی صدر اوباما نے نیشنل پارک سروس کی 100ویں سالگرہ کو اجاگر کیا اور امریکیوں پر اپنے پارک تلاش کرنے پر زور دیا۔ خاتون اول مشیل اوباما اور مز لارا بش امریکیوں کو اپنے پسندیدہ پارکس اور سرکاری زمینوں سے آگاہی بڑھانے اور ان سے وابستگی میں مدد دینے کے لیے نیشنل پارکس کی 100ویں سالگرہ کی تقریب کی اعزازی شریک چیئرز کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔
بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن کے بانی اور عالمی شہرت یافتہ بل گیٹس نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ان کے ادارے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں کافی مثبت پیش رفت ہوئی ہے، تاہم ان کی ٹیم کو ان ممالک میں اب بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے۔
And the numbers have come down in Pakistan and Afghanistan. So far this year, we've had 19 cases. So even adding the two that we just found in Nigeria, this is the by far the lowest year of polio cases ever, and we're getting smarter all the time about
افغانستان اور پاکستان میں پولیو کے کم کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس سال دونوں ملکوں میں اب تک 19 کیسز سامنے آئے ہیں، اور اگر ہم اب تک نائجیریا میں سامنے آنے والے دو کیسز کو بھی ملا لیں تو یہ پولیو کے اب تک سامنے آنے والے سب سے کم کیسز ہیں، اور پولیو کے خطرے پلانے کے لیے دور دراز گاؤں کی نشاندہی کرنے اور مقامی رہنماؤں تک رسائی میں ہم نے کافی پیش رفت کی ہے۔ بل گیٹس کا مزید کہنا تھا کہ نائجیریا، پاکستان اور افغانستان میں اب بھی انہیں کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک دفعہ پھر ان کے الفاظ۔
Both in Nigeria and in Pakistan, Afghanistan, our main challenge is that we have kids who the vaccinators have a tough time finding and reaching those
نائجیریا، پاکستان اور افغانستان میں سب سے بڑا مسئلہ ایسے بچوں کی نشاندہی کرنا ہے جنہیں پولیو کے قطروں کی ضرورت ہے، اور سیکیورٹی کی خراب صورتحال کی وجہ سے ان تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچے کہاں کہاں پر ہیں۔ ہمیں ایسی ٹیموں کی ضرورت ہے جو ان بچوں تک پہنچ سکیں، اور ہمیں حکومتوں کی طرف سے تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے بل گیٹس کے۔ دنیا سے پولیو کے خاتمے کے لیے بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن اب تک 3.5 ارب ڈالرز کا عطیہ دے چکی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں بل گیٹس نے اپنے ادارے کے اہداف کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
Well, our overall goal is that kids in poor countries should be as healthy as kids in the rest of the world. That is,
ہمارا مجموعی مقصد یہ ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کی طرح غریب ملکوں کے بچوں کی صحت میں بھی بہتری لائی جائے۔ مثلاً مختلف بیماریوں میں ان بچوں کے مبتلا ہونے کے امکانات کو کم کرنا، غذائیت کے بھرپور خوراک تک ان کی رسائی کو ممکن بنانا تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی طور پر بہتر نشوونما ہو سکے۔ بل گیٹس کا مزید کہنا تھا کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تاہم ان کے مطابق اس سلسلے میں کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور اگر ہم موازنہ کریں تو 1990 کے عشرے میں غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہر سال 1.9 کروڑ بچے ہلاک ہو جاتے تھے، اور اب یہ تعداد کم ہو کر 60 لاکھ ہو گئی ہے۔ بل گیٹس نے یہ بھی کہا کہ نئی ٹیکوں کی دریافت صحت کی سہولتوں میں بہتری پیدا کرنے اور ماؤں میں بچوں کی صحت سے متعلق شعور پیدا کرنے کی حالیہ کوششوں کی وجہ سے ہم نے کافی پیش رفت دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ان کے ادارے کی طرف سے مختلف پروجیکٹس جاری رہیں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800 777 8900۔ خط آپ کے۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجن ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یورپ میں قائم دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین تجربہ گاہ کے سائنسدان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک حالیہ تجربے نے آئنسٹائن کی سچائی ثابت کر دی ہے۔ سائنسدانوں نے کچھ عرصہ قبل روشنی سے بھی تیز رفتار ذرات دریافت کرنے کے جو بلند و بانگ دعوے کیے تھے وہ درست نہیں تھے۔ گزشتہ سال کے آخر میں سائنسدانوں نے روشنی سے تیز رفتار ذرات نیوٹرینو دریافت کرنے کا دعویٰ کر کے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کے بعد آئنسٹائن کے نظریائی اضافیت پر کئی پیچیدہ اور سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ جدید سائنس کی بلند و بالا عمارت اسی نظریے پر قائم ہے اور جدید سائنسی دور کی بیشتر ایجادات کی بنیاد یہی نظریہ ہے۔ تقریباً ایک صدی پہلے سن 1905 میں آئنسٹائن نے اپنا یہ شہرہ آفاق تصور پیش کیا تھا کہ کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے اور کسی چیز کی رفتار روشنی کی رفتار سے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن فزکس کی سب سے بڑی زیر زمین تجربہ گاہ سیرن میں کئی ماہ تک مسلسل جاری رہنے والے تجربات کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ کائنات کے ایک انتہائی چھوٹے ذرے نیوٹرینو کی رفتار روشنی سے قدرے زیادہ ہے، اور بار بار کے تجربات اور ان کے نتائج کے انتہائی باریک بینی سے کیے گئے مطالعے سے یہ ثابت ہوا کہ نیوٹرینو مقررہ مقام پر روشنی سے قدرے پہلے پہنچا۔ اس دعوے نے جدید سائنس کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ الیکٹرانک فزکس اور کائنات کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے کی کوششیں نظریہ اضافیت کو بنیاد بنا کر کی جا رہی تھیں۔ لیکن اب ایک سائنسی جریدے سائنس انسائیڈر کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیوٹرینو کی رفتار میں ریکارڈ کیے گئے اضافے کی وجہ جی پی ایس اور کمپیوٹر کے درمیان کیبل لنک کی خرابی تھی۔ رپورٹ کے مطابق رفتار کی پیمائش کرنے والے جی پی ایس اور ڈیٹا ریکارڈ کرنے والے کمپیوٹر کے درمیان نصب آپٹک فائبر کیبل کے کنیکشن ڈھیلے تھے، جس نے یہ ظاہر کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا کہ مقررہ فاصلہ طے کرتے وقت نیوٹرینو کی رفتار روشنی کی رفتار سے 60 نینو سیکنڈ زیادہ تھی۔ تیز رفتار نیوٹرینو کا انکشاف گزشتہ سال ستمبر میں اس وقت ہوا تھا جب سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے جنیوا میں واقع زیر زمین لیبورٹری سیرن سے روشنی اور نیوٹرینو کی ایک بیم روم کے قریب واقع ایک دوسری لیبورٹری گران ساسو بھیجے تھے۔ ان تجربات میں نیوٹرینو نے روشنی کے مقابلے میں مقررہ فاصلہ پہلے طے کیا، لیکن سانسو لیبورٹری میں سائنسدانوں کی ایک اور ٹیم کو ڈیٹے کے مطالعے سے کچھ شبہ گزرا، کیونکہ ان تجربات میں اس مخصوص تابکاری کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی جو روشنی سے رفتار بڑھنے کے بعد نیوٹرینو میں ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ سائنسدانوں نے لیبورٹری کے آلات کا اثر نو معائنہ کیا، جس دوران انہیں پتا چلا کہ جی پی ایس اور کمپیوٹر کے درمیان فائبر آپٹک کیبل کا کنیکشن ڈھیلا تھا۔ کنیکشن کسنے کے بعد جب اس تجربے کو دہرایا گیا تو مقررہ مقام پر نیوٹرینو کے پہنچنے کی رفتار پہلے کے مقابلے میں 60 نینو سیکنڈ کم ہو گئی، گویا وہ روشنی کی سطح پر آ گئی۔ آئنسٹائن 57 سال بعد ایک بار پھر اپنے نظریہ اضافیت کی سچائی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
محکمہ دفاع میں قومی سلامتی کونسل کے ایک حالیہ اجلاس میں صدر اوباما نے کہا کہ داعش کے لیڈروں کو بخوبی علم ہو چکا ہے کہ انہیں شام اور عراق میں شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ داعش کے خلاف اتحاد اور مقامی فورسز نے عراق اور شام میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے داعش کے زیر قبضہ ایک بہت بڑے علاقے کو واگزار کرا لیا ہے، اور اب وہ فیصلہ کن جنگ کے لیے موصل کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ صدر نے کہا کہ شام میں ان کے مضبوط گڑھ رقہ میں داعش کے داخلے کے راستوں کو مسدود کر دیا گیا ہے۔ داعش کے خلاف جاری فوجی حکمت عملی سے بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ صدر نے کہا کہ داعش کے دہشت گرد جہاں بھی چھپے ہوتے ہیں ان کے خفیہ ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے جاتے ہیں۔ امریکی پائلٹ یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ شہریوں کو ہلاک ہونے سے بچایا جا سکے، جبکہ داعش غیر مسلح شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اتحادی اور مقامی فورسز داعش کے لیڈروں اور کمانڈروں کو تنظیم سے باہر نکال رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام اور ان کے عسکری ڈھانچے پر خاصا اثر پڑا ہے۔
صدر اوباما نے مزید کہا کہ اب داعش کا کوئی لیڈر محفوظ نہیں ہے اور ہم ان کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ دہشت گرد گروپ کے عراق اور شام سے قدم اکھڑتے جا رہے ہیں۔ عراقی فورسز نے فلوجہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں دریائے فرات کی وادی سے دھکیلا جا رہا ہے۔ اسی طرح دریائے دجلہ کے علاقے سے بھی انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ قاہرہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے اور اب موصل میں ان کے خلاف بڑی کارروائی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ داعش کے زیر قبضہ یہ سب سے بڑا شہر ہے۔ صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ دریا اثنا شام میں مقامی فورسز کا اتحاد، جسے ہماری خصوصی آپریشن فورسز کی پشت پناہی حاصل ہے، داعش کے خلاف جنگ آزما ہے۔ داعش کے بیشتر جنگجو مانبی شہر کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور اس علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس علاقے سے دہشت گرد یورپ میں داخل ہو کر حملے کرتے ہیں اور اسی لیے داعش اس شہر پر کنٹرول قائم رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ پورے سال میں داعش شام اور عراق میں کوئی بڑا حملہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ داعش کے لیڈروں کو اپنی شکست کا علم ہو چکا ہے، یہ اپنے پیروکاروں کو پیغامات کے ذریعے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں رقہ اور موصل میں شکست ہو سکتی ہے۔ صدر نے کہا کہ داعش کو صورتحال کا صحیح ادراک ہو چکا ہے کہ انہیں ان علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہم ان پر حملے جاری رکھیں گے اور انہیں پسپا کر کے ہمیشہ کے لیے بھگا دیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، امریکہ میں مساجد کی تعداد میں پچھلے کچھ عرصے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے جیروم سوکلاسکی کی رپورٹ۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق 11 ستمبر سن 2001 کی دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ میں مساجد کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ امریکی مسلمانوں کی تنظیموں اور ہارٹفورڈ انسٹیٹیوٹ آف ریلیجن ریسرچ کی جانب سے کی گئی مشترکہ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ مساجد پر انتہا پسندی پھیلانے کے الزامات اور ان کی تعمیر کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے باوجود امریکہ میں مساجد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق امریکہ میں اس وقت 2100 سے زائد مساجد موجود ہیں، جو 11 ستمبر کے حملوں سے ایک برس قبل تک امریکہ میں موجود مساجد سے 74% زیادہ ہیں۔ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی مسلمانوں میں اپنے مذہبی اجتماعات شہروں کے نواحی علاقوں میں منعقد کرنے اور امریکی معاشرے میں گھلنے ملنے کے رجحان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پروفیسر احسان باغپے یونیورسٹی آف کینٹکی میں تعلیمات اسلامیہ کے پروفیسر اور تحقیق کے ایک شریک مصنف ہیں۔ مساجد کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجوہات بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، امریکہ کی مسلمان آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلمان مستحکم اور سرگرم ہو رہے ہیں اور امریکی معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مساجد کی تعداد کے اعتبار سے نیو یارک امریکہ میں سر فہرست ہے، جہاں 257 مساجد ہیں۔ کیلیفورنیا 246 مساجد کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ پروفیسر باغبی مسلمانوں اور امریکی معاشرے کے اس بہتر ہوتے باہمی تعلق کی توجیہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ 9/11 کے بعد امریکی معاشرے کی نظریں مساجد پر مرکوز ہو گئیں۔ اس غیر معمولی توجہ کا مرکز بن جانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا اپنے پڑوسیوں اور مقامی آبادیوں میں موجود دیگر مذہبی گروہوں اور ان کی عبادت گاہوں بشمول گرجا گھروں اور سینیگاگ سے روابط میں اضافہ ہوا۔ اس میل جول کے نتیجے میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا اور ہم آہنگی بڑھی۔ حالیہ تحقیق کے مطابق لگ بھگ 26 لاکھ امریکی مسلمان عید کی نماز مساجد میں ادا کرتے ہیں، جو اسلام کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس تعداد کو دیکھتے ہوئے بعض مسلم رہنماؤں کا خیال ہے کہ امریکہ کی مسلمان آبادی 70 लाख के लगभग है और ये उन अंदाजों से कहीं ज्यादा है जो अमरीकी मुसलमानों की तादाद के बारे में उमूमन बयान किए जाते हैं।
इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हमारा एक घंटे का ये न्यूज शो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस प्रोग्राम की एडिटर थी मुदस्सरा मंजर, प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरत गिल और इंजीनियर थे उत्को आयदन। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, शब बखैर और खुदा हाफिज़।